الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق اور موقع عطا فرمایا کہ جمعے کے دن ہم مسجد میں آ سکے, اور اللہ ہی سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یہ تسلسل جاری رہے. اور مسجد میں آنا ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, جو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. مسجد میں جمعے کے دن اول وقت میں آنا, پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ زیادہ ثواب, اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر اس میں نیت یہ ہو خاص طور پر دین سیکھنے کی, تو دین سیکھنے سکھانے کے اس عمل میں اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے اگر نیت یہ ہو. پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک بھی اپنے ذہن میں رکھیے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. تو الحمدللہ یہاں پر کوشش ہوتی ہے قرآن اکیڈمی میں کہ ہمارا فوکس ہو قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے تذکیر و یاد دہانی پر. بارہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ربیع الاول کے مہینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ ہم نے کرنا شروع کیا ہے. مقصد بنیادی طور پر طے کر لیتے ہیں, تازہ کر لیتے ہیں کہ سیرت پر جلسے, سیرت پر تقریریں تو ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے بھی ہیں, شرکت بھی کرتے ہیں, اپنی محبت کا, عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے عمل کی نیت آبجیکٹو یہ ہو کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کر سکیں. تو دعا بھی کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ محبت اور عشق کی سعادت عطا فرمائے جناب نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یقینی طور پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محض دعووں سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اظہار, پریکٹیکل ڈیموسٹریشن بھی ہماری زندگیوں میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے کردار میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے لائف سٹائل میں, طرز زندگی میں ریفلیکٹ بھی کر رہا ہو, نظر بھی آ رہا ہو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہرحال اس سے پہلے دو جمعوں میں ہم نے سورہ صف کی آیت مبارکہ آیت نمبر 9 کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا, بیان کیا. آج اسی کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پچھلے جمعے ہم نے سورہ جمعہ کی آیات کے حوالے سے جو بنیادی طریقہ کار, بیسک میتھڈالوجی, ایک عظیم تر انقلاب برپا کیا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, اس کا سب سے بنیادی طریقہ کار کیا تھا اس کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ آج سے ایک اور لیکچر سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں, اور وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج, انقلاب کا منہج. ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. بلکہ ایک اور کتاب ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی، منہج انقلاب نبوی، وہ ذرا زخیم ہے، 10 جمعوں پر مشتمل لیکچر سیریز ہے، 400-450 صفحات پر مشتمل ہے، جو حضرات و خواتین بھی دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم تر انقلاب برپا فرمایا اس میں طریقہ کار، میتھڈ، منہج کیا اڈاپٹ کیا، پہلے کیا کیا، پھر کیا کیا، وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبی، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال اسی کو پھر کنسائز کیا ہے، گھنٹے بھر کا لیکچر ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. لہذا اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجیے، الحمدللہ 2-3 منٹ اس میں لگا لیتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اویئرنیس ہے، ایک ہوا چلی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، عقیدت کی، عشق کی ایون، اور اس میں یقینی طور پر ایک پریشانی ہمیں نظر آتی ہے ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، رشیا میں، اسی طرح خاص طور پر فرانس میں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ڈنمارک میں، کہ وہاں ان کو یہ بے چینی ہے کہ لوگوں کا تعلق، انسانوں کا تعلق جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھتا چلا جا رہا. اور اللہ کا بڑا شکر ہے اس کے نتیجے میں، ایک بڑی زبردست کیفیت پیدا ہو رہی ہے اسلام کے حوالے سے، لوگوں کا ایک بڑا گہرا تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے اسلام کے بنیادی جو نظریات ہیں، توحید باری تعالیٰ ہو، فیملی سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، تو ایک زبردست ایک تحریک ہے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں اینٹی اسلام تھاٹس بھی وجود میں آئیں، اور اسلامو فوبیا کے نام سے ایک بیماری کہہ لیجئے، جو سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہے ویسٹ میں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے رد عمل ریئیکشن آیا، اور اسی کے نتیجے میں یہ حرکت کی اس شخص نے کہ جو فرانس میں تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ بحمدی تعالیٰ بھی فضل تعالیٰ ہی نکلا کہ وہ کیا شان میں گستاخی کرے گا محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام. پوری دنیا میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور آپ سے ایک محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر الحمدللہ بڑے زبردست اجتماعات ہوئے. تاریخ میں اتنے زبردست اجتماعات اور مذمتی احتجاجی جلوس نہیں نکلے جو الحمدللہ اب نظر آئے. تو یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ ایک زبردست عشق اور محبت کا تعلق ہے اس امت کے اندر، لیکن سمت، ڈائریکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ عشق اور محبت وقتی طور پر ہوتا ہے، جیسے ابال آتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو مستقل مزاجی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا ہم نے الحمدللہ یہ گزارش کی تھی سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے کہ اس دنیا میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عادلانہ نظام کو مبعوث کرنے کے لیے، ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا. اور آیت بالکل واضح ہے، آیت نمبر 9، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک اور کتاب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، جو اسی آیت نمبر 9 کو فوکس کر کے انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ سے گزارش ہے اس کا مطالعہ کریں. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ قرآن میں آئی ہے، سورہ صف میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، سورہ فتح میں ہے، اور بالکل ایک شوشے کے فرق کے ساتھ آپ دیکھیں گے فرق نہیں ہے، بالکل ایز اٹ از یہ آیت مبارکہ موجود ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى، وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ. آج اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ طریقہ انقلاب میں، منہج میں قرآن کی کیا اہمیت ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو بہرحال ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، ودین الحق اور حق کا دین، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور انشاءاللہ یہ صدی پورے یقین کے ساتھ اب کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ غلبہ اسلام کی صدی ہے، ناٹ ایسٹ ناٹ ویسٹ، اسلام از دی بیسٹ. اور یہ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں اللہ نے چاہا تو یہ عملی طور پر بھی ثابت ہونے والا ہے کہ جو دین، جو نظام زندگی، جو سسٹم آف لائف محمد لے کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہی اصل علاج ہے اس مصیبتوں کا، ان تکالیف کا، ان پریشانیوں کا، چاہے وہ معاشی طور پر آ رہی ہوں، معاشرتی طور پر آ رہی ہوں، خاندانی نظام کے بگاڑ کی وجہ سے آ رہی ہوں، ان سب کا علاج وہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام. اور جیسے میں نے عرض کیا، ویسٹ میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے دین پر، اسلام کے بنیادی احکامات پر اتنا زیادہ اسلام اپنی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے بفضل تعالی، اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے بفضل تعالی۔ تو بہرحال عرض یہ کیا گیا، اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ آنے والا دور، آنے والا کچھ عرصے بعد اللہ نے چاہا تو اسلام دین کی حیثیت میں پورے کے پورے کرے ارضی پر غالب ہو کے رہے گا، جس کی بشارت دی ہے محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ احادیث مبارکہ بھی بار 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 ہمیں بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس مایوسی کے دور میں بہرحال مایوسی تو ہوتی ہے، کیفیت تو تاری ہوتی ہے، لیکن امید افزا احادیث آیات بیان کرنے سے ایک جوش و جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، فرعیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور حضور کی بشارت ہے میری امت کی حکومت لازمان ان علاقوں پر قائم ہو کے رہے گی جو مجھے دکھائے گئے، یعنی پوری دنیا کا مشارق اور مغارب کا نظارہ کرایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پیغمبر نے بشارت دے دی کہ میری امت کی حکومت قائم ہو کے رہے گی ان علاقوں پر جو مجھے دکھائے گئے۔ تو بہرحال اور بھی کئی احادیث ہیں جس سے یہ امید کا ہمیں ایک پہلو ملتا ہے کہ انشاءاللہ یہ دین اب پوری دنیا پر غالب و نافذ ہو کے رہے گا۔ اس کا عملی اظہار کیا ہوگا، میتھڈ کیا ہوگا، منہج کیا ہوگا، اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ وہی طریقہ کار ہوگا، وہی منہج ہوگا، وہی طریقہ کار جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ جب تک آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سنت اختیار نہیں کی جائے گی انقلاب کے لیے، انقلاب نہیں آئے گا، اجتماعات ہو جائیں گے، بڑے بڑے مظاہرے ہو جائیں گے، عشق و محبت کا اظہار ہو جائے گا، لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا، اس کا عملی نتیجہ نہیں نکل پائے گا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے۔ لہذا اللہ سے دعا بھی کریں شعوری طور پر کہ اللہ پاک ہمیں انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ایک سرچنگ کوئسچن بھی پوچھیے اپنے آپ سے، کیا دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں؟ دنیا کی بات ہو رہی، پاکستان کی نہیں، ایک عالمی سطح پر صورتحال نظر آ رہی ہے، انتہائی ظلم۔ ظلم کی انتہا کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا تو ہم غور ہی نہیں کرتے، ایک جان اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ جانوروں کی طرح ہماری میجورٹی زندگی گزار رہی ہے، جو صرف پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، شلٹر کے لیے، گھر کے لیے زندگی گزارتی اکثر و بیشتر۔ سوال اپنے آپ سے پوچھئے، کیا دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں، یا یہ ظلم کا نظام ایسے ہی چلتا رہے؟ آنی چاہیے، اب آنی چاہیے تو کیسے آنی چاہیے، اگلا سوال پیدا ہو گیا۔ ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچا و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ عدل کا نظام، عادلانہ نظام جو محمد لے کر آئے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے مطابق حکومت کی سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کا دین غالب کیا، عدل قائم کر کے دکھایا محمد اور اس کے ساتھیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیا یہ تبدیلی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ کیا یہ ظالمانہ نظام، خاص طور پر جس کی جڑ و بنیاد سودی نظام پر ہے، جو یہودیوں کا دیا ہوا اکنامک سسٹم پوری دنیا پر پریویل کر رہا ہے، کیا یہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اسی طرح محنت کریں کوئی اور فائدہ حاصل کریں کوئی اور؟ پوری دنیا کا اکنامک سسٹم کس کے پاس ہے؟ غور کیجئے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگایا ہوا ہے، مسلکی اختلافات میں لگایا ہوا ہے، یا بعض اوقات چھوٹی بات پر ہم بڑے بڑے اجتماعات کر کے بس اسی پر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا، عالمی سطح پر، ورلڈ اوور کی بات ہو رہی ہے، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ سودی معیشت ہے، اور یہ جال بچھایا ہوا سارا کا سارا، جس کو ہم کہیں انٹرسٹ بیس اکانومی، کس نے جال بچھایا؟ کون ہیں وہ لوگ جو پوری دنیا کی حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں؟ غور کیجئے کون لوگ ہیں، چند لاکھ تعداد ہیں ان کی، چاہے 60 کروڑ، شاید 7 لاکھ یا 1 کروڑ، بہت زیادہ اگر کیلکولیٹ کر لیا جائے پوری دنیا سے جمع کر کے تو زیادہ سے زیادہ 10 کروڑ کی فگر ہے۔ کون ہیں وہ؟ وہ ہیں جیوز، دنیا کے اس وقت سب سے زیادہ بدترین دشمن، انسانیت کے دشمن وہ یہودی ہیں، اور ان کا دیا ہوا معاشی نظام پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، تو پوری دنیا کی اکانومی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس. تو بہرحال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ اب یہ سوال بھی کیجئے، سب سے بڑے دشمن، سب سے زیادہ بغض اور عداوت رکھنے والے یہ یہودی تھے اور ہیں ہمیشہ سے. قرآن کی گواہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، انسانیت کے دشمن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدترین دشمن، غلیظ ترین دشمن وہ یہودی تھے اور ہیں، اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو روکنے والے، اس کو انٹرسیکٹ کرنے والے بھی سب سے بڑے یہودی ہیں. ان کا اس وقت معاشی نظام پوری دنیا پہ چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سوالات تو ہیں، پیغمبر سے محبت بھی ہے، عشق محبت بھی ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی ریمیڈی بھی تو بتائیے نا، کیسے نکلیں گے؟ تو ریمیڈی، اس کا علاج بھی وہی ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا. اب آئیے ذرا، میں نے تو ایک سوال اٹھایا، آپ جواب سنیے. جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا؟ معاشرتی نظام کیا تھا؟ سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم کیا تھا؟ تب سمجھ میں آئے گی اللہ کے نبی کی عظمت صحیح معنوں میں. ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں. اور ظالمانہ نظام کی کچھ سمٹمز ذہن میں لائیے. اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا؟ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہی باتوں پر غور کرنے کے لیے غار حرا جایا کرتے تھے، غور کرنے کے لیے اس نظام کو کیسے بدلا جائے، اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے. یہ دنیا میں جو ظلم، خاص طور پر بیت اللہ میں 360 بتوں کی پوجا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمانا، کیسا خون کھولتا ہوگا جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر جھوٹے معبودوں کی پوجا ہو رہی ہوتی تھی. آج ہمارے ہمارا بھی خون کھولتا ہے نظام کے حوالے سے، جب رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم نہ ہو اور جھوٹے معبود، جھوٹے معبود چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا کہہ کر پوری اکانومک سسٹم پر، پورے سیاسی نظام پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو کوئی خون کھولتا ہے نہیں کھولتا؟ یا ہم محض چھوٹی چھوٹی باتوں میں، مسلکوں کے اختلاف میں، اپنے آپس میں اختلاف رکھ کر، اپنے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ سوچ ہماری کیا ہے؟ بڑی سوچ ہے یا چھوٹی سوچ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، انقلاب، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی صرف محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر. اب آئیے طریقے میں. پہلا کام کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے سالی ہلا دی. وہ جو عرب کی زمین میں عظیم تر انقلاب برپا ہوا، میتھڈ منہج کے اعتبار سے پہلا کام، دعوت توحید دی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے جڑ. ایک عظیم درخت نظر آتا ہے، اس کا پھل نظر آتا ہے، اس کے برگ و بار نظر آتے ہیں، جڑ نظر نہیں آتی. لیکن درخت کا اہم ترین حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اہم ترین اس کی مضبوطی کے اعتبار سے حصہ، اس کی روٹس ہوتی ہیں. یا عمارت 100 منزلہ ہے تو ٹاپ پر چاند تارہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے بڑی زبردست عمارت بنی، چاند تارہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس عمارت کی فاؤنڈیشن کتنی مضبوط ہوگی؟ یہ ہے اصل میں دین کے اعتبار سے اہم ترین مسئلہ، کہ اہم ترین شے جو ہمارے دین کی جڑ و بنیاد ہے وہ نظریہ توحید ہے. پیغمبر نے یہی دعوت دی، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اقرار کرو اس بات کا، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. گویا فلاح پانے کے لیے جس چیز کا اقرار ضروری ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک ہمیں شعوری طور پر یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا لا الہ کے کچھ تقاضے بھی سمجھ لیجئے. جب الہ رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. الہ معبود، ایسی ہستی جس سے شدید محبت ہو، ایسی ہستی جس کی عبادت کی جائے، ایسی ہستی جس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے انسان تیار ہے. لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا، رب کائنات اس پوری کائنات کا خالق ہے، خالق پیدا کرنے والا، کریئٹر ہے. لہذا رب کائنات نے ایک معاشرتی نظام عطا فرمایا. اب اجتماعی سطح پر اس کی چوٹ سمجھیے گا. یہ معاشرتی نظام کا ایک اصول دیا رب کائنات نے, تمام انسان برابر ہیں. مساوات انسانی کا زبردست انقلابی نظریہ, تمام انسان برابر ہیں. آج ذرا جائیے رشیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, خود پاکستان میں یہ نعرہ لگائیے, تمام برابر ہیں. اندازہ ہو جائے گا آپ کو لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں. تفریق, تقسیم, امیر غریب کی, کالے گورے کی, ڈفرنس, ڈفرینسیشن انسانوں کے درمیان تفریق امریکہ میں موجود ہے. ابھی کالوں کو جس طرح جس جو کچھ بھی ہو ان کے ساتھ, 200 سال کی تحریک کا حاصل کیا ہے, آج تک وائٹس کے اندر بلیکس کی نفرت موجود ہے, جس کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف اسلام بتاتا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں, اس رب نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. خالق تم سب کا ایک ہے. جب خالق ایک تو تمام انسان برابر ہو گئے نہیں ہو گئے. پھر دوسری چیز جو ہم سب کو جوڑ سکتی ہے, انٹرنیشنل یونیورسل برادرہڈ کیا ہے, وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. ہمارے والدین ایک, پیرنٹس آر سیم. جب خالق ایک, والدین ایک, تو مساوات انسانی کا عملی درس ہے. اس پر گھنٹوں تقریر تو ہو سکتی ہے, اس کا ایک عملی مظاہرہ مسجد میں آ کر نماز ہے. الحمدللہ پوری دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پر نماز کے وقت تفریق کی جاتی ہو کہ کالے ادھر آ جائیں, گورے ادھر چلے جائیں, امیر ادھر آ جائے, غریب ادھر, کہیں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں الحمدللہ ا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف اکوالٹی, تمام انسان برابر ہیں. آؤ دیکھو مسجد میں کیسے یہاں پر برابری کا درس دیا گیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ عملی اظہار ہے. تو توحید کے اعتبار سے پہلی شے جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے, ہم سب کا خالق ایک. جب خالق ایک ہیں تو سب برابر ہیں. ہاں, عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار کہیں پیسہ ہے, کہیں رنگ ہے, کہیں نسل ہے, کہیں کوئی قوم ہے, کوئی شہرت ہے. عاطف اسلم صاحب ایک شادی میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کو اتنے لاکھ روپے ملتے شہرت, اور سنگر بڑے بڑے ہوں گے, لیکن شہرت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. تصویریں کھینچی کہ عاطف اسلم صاحب آئے ہیں, ہماری شادی میں گانا گایا اور یہ کیا وغیرہ وغیرہ, شہرت کے بھی نام ہوتا ہے. تو بہرحال عزت کا معیار شہرت نہیں, عزت کا معیار پیسہ نہیں, عزت کا معیار رنگ, نسل, قوم, قبیلہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پورا کا پورا سوشل سسٹم, پورا کا پورا معاشرتی نظام اس آیت مبارکہ میں موجود ہے. اللہ سے دعا کریں اس آیت کے مطابق ایک معاشرہ قائم کرنے کی رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے. عزت کا معیار اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سیدنا بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عملی اظہار, بلیک حبشی النسل, سیاہ فام, حبشہ سے تعلق, اور اس معاشرے میں غلاموں کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں. وہاں محمد رسول اللہ اکرام فرماتے ہیں بلال کا, اور صحابہ عمر فاروق جیسی عظیم شخصیت بلال کو سیدنا بلال کہتے ہیں, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے وہ معاشرہ جو قائم کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام. زید کا نکاح کیا زینب سے. پوری تاریخ پڑھ لیجئے, تاریخ انسانی کا, عربوں کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ, زید بن حارثہ, ان کا نکاح حضرت زینب سے جو ہوا اس تاریخ کہیں نہیں ملتا آپ کو. یہ ایکوالٹی قائم کر کے دکھایا محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح توحید باری تعالیٰ کے الحمدللہ دروس بہت ہیں. ذرا یہ اگلا مسئلہ بھی بتائیے کہ توحید کا امپیکٹ معاشرتی, معاشی سطح پر کیا ہے. یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ پوری کائنات کس کی ہے بتائیے بھائی, کس کی ہے؟ قرآن میں 20 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے. اس کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جب مالک اللہ ہے تو پھر ملکیت کس کی ہے؟ یہ جو زمین میں جو کیڈرز بنا دیے گئے, امیر, کروڑ پتی, ارب پتی, خرب پتی, یہ جو ملکیت, یہ پیسہ, یہ ہمارے پاس امانت ہے. ای امانت چند روزہ, مالک ہر شے خدا است. یہ ہمارے پاس امانت کے لیے دیا گیا, امین ہے ہم. لہذا انسان دی ہوئی طاقت, صلاحیت کو اگر اپنا سمجھنے لگے تو پھر تبذیر اور اسراف کرتا ہے. پیسے کو اپنا سمجھ رہا ہے، میرا پیسہ ہے، اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے بھی یہ بات کہی تھی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میں نے پلاننگ کی، میں نے تجارت کی، میں نے ہی کیا، اب میں 10 کروڑ خرچ کروں یا 200 کروڑ خرچ کروں اپنی بیٹی کی شادی میں، اٹس مائن، ہو آر یو؟ تو یہ ہے وہ خباثت جو پیدا ہوتی ہے، غلط طریقے سے پیسہ کما کر شو آف کرنا، تبذیر کرنا. تبذیر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیات سنائے اگر جا کر، ایسے لوگوں کی شادیوں میں خاص طور پر گئے ہیں تو جاؤ یہ بھی سناؤ، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کہتے ہیں پیسے کی ناجائز خرچ کرنا دکھاوے کے لیے، خواہ مخواہ پیسہ خرچ کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں. تصویریں آئیں، لوگ کہیں آصف عظیم شادی ہوئی ہے، شاندار شادی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف سے بڑا گناہ ہے بیجا پیسہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی نہ شکرا. تو ملکیت کس کی ہے؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی یہی بات کہی تھی شعیب علیہ السلام سے، ہمارا پیسہ ہے، ہماری مرضی، ہم جو جو کریں، سود پر دیں کسی کو، سود کھائیں. تو ملکیت اگر رب کی ہے تو حکم کس کا چلنا چاہیے؟ رب نے سود کو حرام کیا ہے یا حلال؟ اور کیسا حرام؟ با خدا میں آیات پڑھ کے گھبرا جاتا ہوں، بعض اوقات بیان کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، سور کا گوشت کھانے کے بارے میں گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کو. لطیفہ ہی ہے ایک طرح کا، ہوٹل میں گئے، یہاں پر پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ بتایا بھائی سور تو نہیں ہے نا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، سور نہیں کھائیں گے، سور سے نفرت ہے، زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے، سود ہی لین دین کر رہے ہیں. تو سود اور سور میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تھوڑا سا ہی فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. سور کا گوشت کھا کر ایک شخص یا قوم جنسی ادبار سے بے روی کا شکار ہوتی ہے، اور سود کھا کر وحشی درندے بنتے ہیں. درندگی اگر کسی قوم میں ہے تو وہ سودی لین دین کرنے والوں پر. معاشی اعتبار سے سود حرام کیا رب کائنات نے، فازنو بحرب من اللہ و رسولی، جو لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں کان کھول کر سن لیں، ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. پورا قرآن حکیم پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ شدت والی آیت مجھے نہیں ملی. شرک کے بعد، شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند، ان شرک لظلم العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا شرک سب سے بڑا گناہ، رب کائنات فرماتا سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز رب کائنات معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا. بدترین گناہ، قوموں پر اللہ کا عذاب آتا رہا شرک کی وجہ سے، اور شرک کے بعد بدترین استحصال ظلم کیا ہے؟ جس پر تحریکیں اٹھنی چاہیے، جس پر جانیں دینی چاہیے، جو پیغمبر دین لے کر آئے، اس کا حاصل یہ ہے کہ نظام اسلام قائم کرو، اس سودی نظام کو ختم کرو. تحریک اٹھنے چاہیے، دھرنا ہونا چاہیے اس ملک میں، خاص طور پر پاکستان میں. یہ ملک اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں، بڑے بڑے رہائشی پروجیکٹ بنانے کے لیے نہیں، رب کائنات کا دین نافذ کرنے کے لیے ہجرت کر کے آئے ہو. خاص طور پر کراچی والوں، کراچی والوں کی اولادوں، یہ رب کائنات کا دین تھا جس کی وجہ سے ہمارے والدین ہجرت کر کے آئے، اپنے گھر بار کو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آئے وہاں پر. کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک نعرہ صرف آج بھی ہماری گٹھی میں موجود ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ عظیم نعرہ تھا جس کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمان، حیدرآباد، دکن، لکھنؤ، اسی طرح اور بڑے بڑے شہر جو ہیں ہندوستان کے، آج بھی وہاں مسلمان میجورٹی میں. لیکن وہاں کے لوگ ہجرت کر کے کیوں آئے تھے؟ کاروبار کرنے کے لیے، عالی شان مساجد بنانے کے لیے. ظاہری بات ہے مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تھا اللہ کا دین کا غلبہ، اور دین کے غلبے کے حوالے سے معیشت میں سود کے خلاف جد و جہد کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ عشق اور محبت کا یہ تقاضا سمجھ میں آ جائے کہ مالک وہ ہے، اس مالک کی ملکیت کو قائم کرنے کے لیے، حکومت کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنے صحابہ کرام کی عظیم جانیں قربان کی. تو بہرحال معیشت میں سود، معاشرت میں بے انصافی، مساوات کا نظام دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سیاسی سطح پر جو اہم ترین نقطہ ہے اس گفتگو کا، دین کی دعوت دو، رب مالک ہے، رب سبحانہ و تعالی خالق ہے، تو حاکم کون ہونا چاہیے؟ جب خالق وہ، مالک وہ، تو حکومت کس کی قائم ہونی چاہیے؟ اس کائنات کا مالک اور خالق وہ ہے، تو حکم دینے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، حکم نہیں ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آج آپ کے ملک میں حاکم کون ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن سچ بتائیے کیا حاکمیت اعلیٰ کا تصور پاکستان میں موجود ہے؟ آپ کے آئین میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل ہوتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں حکومت کس کی ہے؟ پھر آ جاتا ہوں میں اسی بات پر، کووڈ کے نام سے ایک وائرس جنریٹ کیا گیا یا خدا کی طرف سے اللہ جانتا، اس کی بنیاد پر پوری دنیا میں خوف. آج خوف کی کیفیت باخدا ایسی ہے، کیا بتاؤں آپ کو، سگے باپ کو ہاسپٹل دیکھنے نہیں جا رہے، لے جاؤ ایمبولینس میں بٹھا کر انہیں، سگا باپ جس نے ساری زندگی ان کے لیے محنت مشقت کر گھر بنایا، اولاد زیارت یا عیادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کووڈ ہو گیا اس کو، یہ خوف کی کیفیت ہے. تو بہرحال مالک وہ، خالق وہ، تو حاکم بھی وہی ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاضری. جو خدا، جو حکومت کے اختیار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا اس نے آپ کو، اپنے آپ کو خدا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. اور اس کی دلیل کیا تھی؟ دلیل تھی پورا مصر کا نہری نظام میرے ہاتھ میں ہے، جس کا پانی چاہوں بند کر لوں، حکا پانی بند کر دوں، نہری نظام بند کر دیا تو پورا نظام ہی بند ہو جائے گا. آج کا فرعون کون ہے؟ آج یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ جانچنا ہوگا نا بھائی، پرکھنا ہوگا، اور سارے لوگ اس کی حمایت میں جھک رہے ہیں. آج کا فرعون اگر کوئی ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، تو وہ معاشی سطح پر یہودی ہے، اور یہودی کو سپورٹ کرنے والے امریکنز، اور ان کو سپورٹ کرنے والے یہ عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عربیہ نمبر ون، یو اے ای، سارے لوگ جھکے ہوئے ہیں اس کے سامنے، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے. ہماری حکومتوں کو رہنے دو، بس تمہیں جو چاہو کرو، جو چاہو تم، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہو، ہم ہاتھ جوڑ کے تیار ہیں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے. فلسطینیوں کا حق ہوگا، دین ہونے جانے، بیت المقدس کے لیے دیتے رہے، لیکن اس وقت ہماری حکومت زیادہ اندر ہے، یہ حال ہے اس وقت ہمارا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے، کچھ شرم و حیا عطا فرمائے. قائد اعظم کے الفاظ سناتا ہوں آپ کو، قائد نے فرمایا تھا یہ اسرائیل، امریکہ اور انگلینڈ کا ناجائز بچہ ہے. قائد اعظم کے الفاظ برے لگے ہوں گے، چونک گیا ہوگا بندہ. ناجائز بچہ کہتے ہیں جو غلط طریقے سے پیدا ہوا ہو. وہ الفاظ قائد نے استعمال کیے تھے اسرائیل کے لیے، خاص طور پر جب یہ زبردستی اسرائیل بنا ہے. آج اگر ہم اس کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، طاقت اس کے پاس ہے، ظاہری بات ہے، خدائی کا دعویٰ وہ کیا ہوا ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ان کا ہے. اگر تمہیں اپنا معاشی نظام چلانا ہے تو بہرحال ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، رکو نہیں، سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ سے دعا بھی کریں. الحمدللہ پاکستان نے ابھی تک تسلیم تو نہیں کیا، لیکن تیاریاں ہو رہی نہیں ہو رہی. کب تک سروائیو کریں گے؟ غلام کب تک سروائیو کرتا ہے؟ غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہوتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں دینی غیرت، شرم و حیا عطا فرمائے، اور ایمان کی طاقت عطا فرمائے، اور خاص طور پر بیت المقدس کی حفاظت کے حوالے سے جو فلسطینیوں کا حق ہے، اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک اس کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال توحید باری تعالیٰ کے تقاضے عرض کر رہا تھا، خالق رب، مالک رب، حاکم رب. تو رب اگر رب، حاکم، خالق، مالک ہیں، تو اس پاکستان میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ تحریک برپا ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا بس تقریریں ہوں، جوشیلی تقریریں ہوں، اور اللہ اللہ خیر سے اللہ، محبت کا تقاضا. بہرحال محبت کے تقاضے محض تقریریں نہیں ہیں. اللہ سے دعا کریں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ دعوت توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے امپیکٹ میں نے آپ کو بتایا، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھتے ہیں. آج ہم کلمے کو محض کلمہ سمجھتے ہیں، اس کے ورد کرتے ہیں، ورد کرنا چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اپنے پورے وجود پر قائم کر کے دکھاؤ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. لیکن اس کے کچھ امپیکٹ کوئی معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر، رب کو رب مانا ہے تو رب کی بھی تو مانو، رب کو مانا ہے تو رب کی ماننی پڑے گی. شادی کس طرح کرنی ہے، آخری بات کر سکتا ہوں، پیغمبر سے محبت ہے، پیغمبر نے کس طرح شادی کی، پیغمبر کے نکاح کیسے ہوئے، پیغمبر کی سنت کیا ہے شادی کے حوالے سے، کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ محبت بہت ہے، سال میں ان کا سالگرہ منا رہے ہیں، جلوس میں شرکت کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی بیاہ کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دی، کیا رول ماڈل دیا؟ پیغمبر کی سنت میں یہ تین چیزیں آتی ہیں. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی سنت، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، ان نکاحوں کا اعلان عام کرو اور مسجد میں منعقد کرو. کیوں ہمارے مولوی حضرات جاتے ہیں شادی حالوں میں اور نکاح پڑھا کر آتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے. وہ بات دوسری ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، بات بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا وقار، دین کا وقار، اللہ کے نبی کی حدیث علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، مسجد میں منعقد کرو. برکت اگر حاصل کرنی ہے تو مسجد میں آؤ، مولوی نہیں آئے گا تمہارے پاس تمہاری نکاح پڑھانے کے لیے، تم مسجد میں آؤ، اور دعا کروانی ہے تو یہاں آؤ، نماز کے ساتھ ایڈ کرو اس کو تاکہ ساری زندگی اس کی برکتیں حاصل کرو. نمبر دو، مہر کی ادائیگی یا اس کا وعدہ، قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، فقہ میں، صحابہ کا عمل تفصیل سے بن جائے گا آپ کو، جس میں مہر لڑکی کا حق رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ادا کرو، خوشی خوشی ادا کرو. نمبر تین، دعوت ولیمہ. دعوت ولیمہ لڑکے کی طرف سے، اولیمو ولو بشاتن، پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری پہ صحیح. خوشی کا گھر ہے، لڑکے کا گھر آباد ہوا ہے، اسے چاہیے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلائے. یہ تین کام ہیں سنت کے مطابق، کریں گے اور باقی سب کہاں سے آئے آپ سمجھ جائیے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، 1974 میں یہ تحریک شروع کی تھی اپنے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد صاحب کے نکاح کے موقع پر، آج بھی وہ موجود ہے ریکارڈڈ. تین کام صرف سنت سے ثابت ہیں، نہ کوئی مہندی ہے، نہ کوئی مائع ہے، نہ کوئی جہیز ہے، یہ ساری غلامانہ رسمیں، یہ سب ظلم ہے جو اس معاشرے میں ہو رہا ہے. پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.